visit tazkir.org.
فرمایا کہ لوگوں میں توجہ چاہوں گا کہ بہت اہم بات آ رہی ہے. فرمایا من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, شرک کرتے ہیں, شریک ٹھہراتے ہیں غیروں کو. کس طرح سے؟ یحبونہم کحب اللہ, ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, اشد حبا للہ, ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ محبت اللہ سے شدید ترین ہو. جتنی محبت اللہ سے ہو اتنی کسی اور سے نہ ہو. اللہ ہماری چاہتوں کا, محبتوں کا مرکز ہو. ہم کسی اور سے بھی محبت کریں تو اللہ کی خاطر کریں. اگر یہ ہے تو ایمان ہے, اور اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے محبت ہے تو یہ شرک ہو گیا, یہ اللہ کی محبت میں ملاوٹ ہو گئی. یہاں آ کے قرآن مجید ہمیں نیکی کا تصور عطا کرتا ہے. اسلام میں نیکی کا تصور کیا ہے؟ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرو. نیکی کیا ہے؟ میرے جی چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید میں سے کم از کم اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناؤں. ارشاد گرامی ہے, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 176. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور فرشتوں کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے, دل سے مانے, اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر, مسکینوں اور مسافروں پر, مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں, اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. ناظرین, اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن میں جو یہ نیکی کا تصور آیا ہے اس میں چار بنیادی باتیں آ گئی ہیں. پہلی کہ دل سے مانے اللہ کو, یوم آخر کو, ملائکہ کو, ایمانیات. دوسرے نماز اور زکوٰۃ, عبادات. تیسرے صبر, یعنی اخلاق. اخلاق میں بہترین چیز صبر ہے. ہاں, عہد کریں تو وفا کریں, معاملات. تو دین کی جو چاروں بنیادیں ہیں وہ اسی آیت کے اندر آ گئی ہیں, ایمانیات, عبادات, معاملات اور اخلاق. آگے میں فرمایا کہ یہ جو بدلہ ہے قصاص, اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ نہ کہو, اس لیے کہ اگر قصاص نہ ہوا تو تمہاری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو, سمجھ والو, اتنی سمجھ رکھو کہ جب ہم تمہیں بدلہ لینے کا حکم دیتے ہیں تو اس لیے کہ قتل کے بدلے اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو پھر آئندہ قتل کرنے والے کو ذرا سوچنا پڑے گا کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو یہ قصاص جو ہے, یہ بدلہ جو ہے, اس میں زندگی ہے. روزوں کا حکم ہو گیا. کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے اہل ایمان, روزے تم پہ لکھ دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ لکھے گئے تھے. عبداللہ یوسف کے کہتے ہیں کہ ایز دیور پرسکرائب فار پیپل بفور یو, وہ روزوں کو پرسکرپشن لکھتے ہیں جیسے کہ ایک طبیب مریض کے لیے نسخہ لکھتا ہے. تو ہم تو یہ پرسکرپشن ہے, کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سو دیٹ یو لرن ٹو ہیو سیلف ریسٹرینٹ, تاکہ تم میں اپنے آپ کو قابو میں لانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اب یہ تو ایک اپنی جگہ پہ لمبا موضوع ہے, آگے چل کے ہم بیان کریں گے کہ روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے. لیکن روزے کی حقیقت جو ہے وہ تقویٰ ہے. ایک جملے میں تو اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مہینہ بھر یہی تو مشق کراتے ہیں کہ میاں ہم کہیں کھانا پینا بند کر دو تو بند کر دو, ہم کہیں کھانا پینا شروع کر دو تو شروع کر دیتے ہو, ہم تمہیں حلال سے روکیں تو ٹھنڈے پانی سے, حلال سے, غذا سے رک جاؤ, تاکہ کل اگر ہم تمہیں یہ کہیں کہ حرام سے رک جاؤ تو حرام سے رکنا تمہارے لیے بدرجہ اولا آسان ہو جائے. آگے چل کے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کی تمیز ہے. ناظرین, اس میں ایک اہم بات ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید کو رمضان شریف سے اور رمضان شریف کو قرآن مجید سے گہرا تعلق ہے, باہمی نسبت ہے, لگاؤ ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو صحف آسمانی ہیں, زبور ہے, انجیل ہے, صحف ابراہیم ہے, توریت ہے, سب کے سب رمضان شریف میں نازل ہوئے ہیں. تو کلام الہی کو رمضان سے نسبت ہے اور رمضان شریف میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کو کان کھول کے سنے گا, آنکھیں کھول کے پڑھے گا تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور اتنا میں بتا دوں, قرآن مجید آنکھیں کھول کے پڑھنے کے لیے آیا ہے. اسی کی فرمایا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم, تمہارے پاس بصائر کھلی کھلی نشانیاں, آنکھیں کھول دینے والی حقیقتیں آ گئی ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے. فمن ابصر, جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا, فلنفسہ, اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. ومن عمی, جس نے اندھا ہو کے پڑھا یا اندھا ہو کے رہا, فعلیہ, اس کا وبال اسی پر ہے. تو قرآن مجید رمضان شریف کی خصوصی غذا ہے. قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن مجید تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیت من القرآن خیر لک من ان تصلی مئۃ رکعہ. اے ابو ذر, اگر صبح اٹھ کے تم قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو, سمجھ کے پڑھ لو, تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو رمضان شریف میں قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ بندے, میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے کتنا قریب ہے, کہاں ہے. فإنی قریب, میں تو بہت قریب ہوں, رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شہرک تو بہت دور ہے, جانے تمنا, آ میرے قریں اور قریں اور قریں اور, بہت قریب ہے وہ. اور قریب ہوں، اور اجیب دعوت داع اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. فلیدعو، مجھے پکارے، مجھ پہ ایمان رکھے تاکہ انہیں ہدایت حاصل ہو. اور یہیں پہ ایک بات اور بھی کہی کہ دیکھو، اللہ کی حدود کا خیال رکھنا اور اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ جانا. ایک تو ظلم ہے کہ اللہ کی حدود کو پھلانگا جائے، میں نہیں قریب بھی نہیں جانا. اور یہ فرمایا کہ بیویوں کی بھی قدر کیا کرو، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، تم ایک دوسرے کی عزت ہو، ایک دوسرے کی زینت ہو، ایک دوسرے کو ڈھکنے والے ہو، ایک دوسرے کو گرمی سردی سے بچانے والے ہو. ادبی طور پہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ تین لفظ، ہن لباس لکم و انتم لباس لہم، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں. یہ گفتگو جاری رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سورہ البقرہ میں حج کا ذکر ہے. یہ فرمایا کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں نہ تو شہوت پرستی ہوتی ہے، نہ گناہ ہوتا ہے، اور نہ جھگڑا ہوتا ہے. یعنی حج میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ اگر حج کے دوران یہ چیزیں ہوں تو پھر حج نہیں ہوتا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور نہ اس نے کوئی شہوت پرستی کی، نہ اس نے کوئی گناہگاری کی، نہ کسی سے جھگڑا کیا، تو حج کرنے کے بعد وہ یوں ہو گیا جیسا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بالکل پاک صاف. حج کے مسائل بیان کرنے کے بعد، مناسک بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالی ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں. اور پہلے ایک دعا پہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو، اگر اس دنیا میں رہ کے صرف دنیا ہی مانگتے رہو گے تو جب دنیا سے جاؤ گے تو بے نصیب خالی ہاتھ جاؤ گے. دونوں مانگو، دنیا بھی آخرت بھی، دنیا بھی دین بھی. فرمایا یوں مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی، حسین زندگی، اور آخرت میں بھی حسین زندگی عطا فرما. دنیا میں بھی حیاتن طیبہ، آخرت میں بھی حیاتن طیبہ. ناظرین، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میاں آخرت بناتے ہو تو دنیا کا ستیہ ناش کر لو، اور دنیا بناتے ہو تو آخرت کو بھول جاؤ. جناب، ہم اپنی آخرت اسی دنیا کے راستے سے بنائیں گے. دیکھیے، قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. میاں، دنیا میں ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے، اسی مثالے سے آخرت بنا لو. دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے، یہ مال، یہ اسباب، یہ بیوی بچے، یہ کار، یہ کوٹھی، یہ صلاحیتیں بولنے کی، لکھنے کی، تو ہمیں انہی کے راستے سے آخرت کو کما لو. آخرت دنیا کے راستے سے کمائی جائے گی، دنیا سے ہٹ کے نہیں کمائی جائے گی. بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کو چھوڑ دیں گے تو ہماری میاں ٹولجن پلانٹس ہی چھوڑ دیے ہم نے. ساری آخرت تو دنیا کے راستے سے ہمیں کمانی ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ وہ دنیا دنیا نہیں ہے جس میں دین نہ ہو، اور وہ دین دین نہیں ہے جو دنیا سے کٹا ہوا ہو، وہ رہبانیت ہے.
Visit tazkir.org.